السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. کل کے پارے میں سے کچھ کامنٹس ہیں. کل ہم نے آثار کی بات پڑھی تھی کہ جانے والے کس کس طرح اپنے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں اور کس کس شکل میں.
السلام علیکم. When I first came to Canada in December 2004, the only concern I had was that how do I move around without a car and I don't even have a license. The first year was a great struggle for me as I used to take a bus till halfway and from there one of my sisters would take me to Al-Huda. The day I missed the bus, I would also miss my ride, so I would take a cab to be able to reach on time as the group started at 9:30. But I didn't give up. I kept asking Allah to provide me with a car and begged Him and promised that I would use this car in His way any time and all the time. Within a few days, my father offered to buy me anything that I want for the house. I said, a car is what I need most, and alhamdulillah, he arranged for finances for me to buy the car. MashaAllah, since then this car is always loaded with people and running on a road to success, Al-Huda. Before my father was coming to see me 2 years back, I made a lot of plans to take him around in the car and show him all the masajid, but life did not permit him to even sit in the vehicle he gave me. But the athar he left behind, inshallah, will be a source of reward for him. I thank Allah and my parents for making me able to walk on the path of knowledge. Wassalam. This is another reflection. It's called Losing My Voice. Assalamu alaikum. I wanted to share an interesting experience of mine. For a whole day yesterday, I had lost my voice. I am generally seen as a person who is very social and who makes jokes and cheers up other people. When I had lost my voice, and not completely, but when I spoke, my throat hurt, so I decided to just tell people through actions that I could not speak. Throughout the day, many of my friends and colleagues came up to me and wanted to talk. When I could not speak for long, I noticed they all left immediately. This made me reflect on the type of athar I'm leaving behind. Am I only seen as a person who entertains people, or one who is there just for small talk with? I realized how much useless talk I really engage in and how much time I saved. I only spoke when necessary to save my throat from agony. Losing my voice was a test from Allah subhanahu wa ta'ala and a blessing at the same time. It taught me an important lesson from an angle which I could not imagine. This experience has taught me to be conscious of my conversation and the type of athar I would leave behind.
اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ علم آنے کے بعد کس طرح انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان کی کس طرح بہت سی چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. یہ لکھتی ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء. لکھتی ہے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. کہتی ہے کہ ہمارا تعلق سیدھے سادھے گھرانے سے ہے. ماں باپ نہایت شریف، صوم و صلات کے پابند، وہی بچوں کو بھی سکھایا. باپ کے ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب والد صاحب نماز فجر مسجد میں ادا کر کے گھر آتے تو جن بچوں کو نماز نہیں پڑھنا ہوتی وہ بھی نماز کی طرح دوپٹہ پہن کر بیٹھ جاتی. سخاوت ان سے سیکھی. سسرال والوں کے ساتھ حسن سلوک ماں سے سیکھا. لیکن تقویٰ کیا ہے اس کا مطلب بالکل نہ آتا تھا. نماز تو پڑھتے تھے لیکن تقویٰ سے خالی. نماز کا مطلب بھی نہ آتا تھا. روزے تو رکھتے تھے لیکن حیض کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے چاہیے یہ معلوم نہ تھا. اب حساب لگایا تو 120 روزے رکھنے ہیں. زندگی کتنی مہلت دیتی ہے نہیں معلوم. قرآن تو پڑھتے تھے مگر نہ ترجمہ آتا تھا نہ تفسیر. بچوں کو خصوصاً تعلیم القرآن کا کورس ضرور کرنا چاہیے کہ ان کی گودوں میں جو بچے پرورش پائیں وہ صحیح اسلام کے مطابق پرورش پائیں. جب میری شادی ہوئی اور بیٹا ہوا جب وہ 3 ماہ کا تھا، صلاۃ و تسبیح پڑھتی تو 20 منٹ کے لیے اس کے آگے میوزک والی گھڑی لگا دیتی. یہ معلوم ہی نہ تھا کہ میوزک حرام ہے. اب الحمدللہ علم حاصل کیا ہے. اب یہ فکر لاحق ہے کہ بچوں کو میت کے لیے دعا سکھائیں تاکہ ہمارا جنازہ ہمارے بچے پڑھیں. جتنا درد ان کو ہوگا اتنا کسی اور کو نہیں ہوگا. اصل میں یہ ساری نعمتیں ہیں، علم ہے، ہماری آواز ہے، ہمارا مال ہے. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کن راستوں پر اس کو لگا رہے ہیں اور ان کا ہماری زندگی اور پھر اس کے بعد آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا. چلیے 24واں پارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, یعنی جو بات اللہ تعالی نے فرمائی نہیں اسے اللہ کے ساتھ منسوب کیا خلاف حقیقت بات, اور جب سچائی اس کے سامنے آئی یعنی حق توحید کی دعوت پیغمبر کی بات تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جو جھوٹ کو پسند کریں اور سچائی کا انکار کریں؟ اس کے برعکس, اور جو شخص سچائی لے کر آیا یعنی پیغمبر, اور جنہوں نے اس کو سچ مانا جیسے صحابہ کرام سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے, وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر سچ بولتا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے تو یقیناً یہ چیز انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے, کیونکہ فرمایا وصدق بھی اولئک هم المتقون, یہ سچ بولنے والے ہی اور سچائی کی تصدیق کرنے والے ہی تقویٰ والے ہیں. ان کی جزا کیا ہے؟ جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا, اور یہی جزا ہوتی ہے محسنین کی. یعنی گویا سچائی ایسی چیز ہے جو انسان کو متقی اور محسن بناتی ہے, اور صرف سچا ہونا ہی نہیں سچائی کی تصدیق کرنا جب وہ سامنے آ جائے, جب انسان کو حق بات پتہ چل جائے, اچھی بات پتہ چل جائے اور وہ اس کو مان لے, تو یہ دراصل اس کی تصدیق کرنا ہے. جیسے جھوٹ منافق کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے تو اسی طرح سچ مومن کی اہم ترین خوبی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا, چار باتیں اگر تمہارے اندر ہوں تو تمہیں کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے, کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم سے دنیا میں کیا چلا گیا. کوئی بھی چیز چلی جائے, پیاری سے پیاری چیز چھن جائے, تو تمہیں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر چار چیزیں تمہارے پاس باقی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک حفظ و امانہ, امانت کی حفاظت, چاہے وہ کسی کا مال ہو یا بات ہو یا اپنی ڈیوٹی ہو, جاب ہو اور جاب کی ذمہ داریاں. وصدق حدیثن, اور سچی بات. اگر انسان کو اس کی توفیق ہو گئی تو دنیا کا بہت بڑا خزانہ مل گیا اس کو. وحسن خلیقتن, اچھا اخلاق, اچھی عادات, گڈ کیریکٹر اینڈ مینرز اینڈ مورلز. وعفت طعمہ, پاکیزہ کھانا, حلال کھانا. اگر یہ چار چیزیں ہیں تو سمجھو کہ تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ, اگر تم یہ محبت رکھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے, اگر تم یہ چاہتے ہو, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں, کیونکہ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر تو کسی چیز میں کوئی مشکل رہی ہی نہیں, دنیا آخرت کے سارے بیڑے پار. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک صدق الحدیث, بات کا سچا ہونا, سچی بات کرنا. نمبر دو وعدا الامانہ, امانت ادا کرنا. چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کے پاس کسی کی رہ گئی ہے تو اسے واپس لوٹانا اور اس کی کوشش کرنا. اور تیسرا وحسن الجوار, اچھی ہمسائیگی, کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھے اس کو تکلیف نہ دیں, جس کے ساتھ آپ کا گھر ہو آپ اس کے لیے باعث رحمت ہو, یعنی جس کسی کے ساتھ بھی آپ کا میل جول اور تعلق ہو, چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہیں, چاہے وہ آپ کے نیبرز ہیں, چاہے آپ کے بچے ہیں یا کولیگز ہیں, جو وقتی طور پر آپ دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزارتے, ایک کمرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, آپ کے ورک ٹیبل ساتھ ساتھ ہیں, کٹھے ٹریول کرتے ہیں, کہیں پر بھی آپ ساتھ ہیں, تو حسن الجوار, اچھے ہمسائے بن کر رہے ہیں, دوسرے کے لیے اچھے اثرات چھوڑیں. اگر کسی شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں تو ایسے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے پھر لازماً اس کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ بندوں کے دل بھی اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. بعض اوقات ہم سچ بولتے ہیں یا ہم امانتی ہوتے ہیں لیکن اچھا اخلاق نہیں ہوتا یا اچھی ہمسائیگی نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں وہ پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے اللہ کی محبت کا یا پھر دنیا کی اس ساری نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے. یعنی جس کے اندر سچائی کی تصدیق، سچائی پہ لبیک کہنا، حق کا ساتھ دینا، یہ خوبی آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کے پچھلے برے اور بدترین اعمال جو ہیں، اسوأ، جتنی بھی بڑی سے بڑی غلطیاں ہو چکی، ان کو دور کر دے گا، تاکہ اللہ ان کو ان کے حساب سے ساقط کر دے، ان پر ان کا حساب نہ کرے، مواخذہ نہ کرے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے، جس درجے کے اچھے کام ہو اسی درجے کی جزا پھر دے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی اوروں کا خوف دلاتے ہیں، بتوں کا یا انسانوں کا یا طاقتور لوگوں کا، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان سے بچا سکے یا کوئی مدد کر سکے. یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ ہرگز نہیں. بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ عقیدہ اگر انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ نیکی کے رستے میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انسان کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے یہ اچھا کام کیا تو تمہیں یہاں سے نقصان ہو جائے گا، اور برائی کی طرف بلاتے ہیں اس کو خوشنما بنا کے، اور کیا بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہیں اتنا دنیا کا فائدہ ہو جائے گا اور یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی. لہذا انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل اور برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس سے انسان کیسے نکلے؟ اسی وقت نکل سکتا ہے جب انسان کے اندر یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی فائدہ لکھا ہے تو میں مر نہیں سکتا جب تک وہ فائدہ اٹھا نہ لوں، اور کوئی بھی مجھ سے روک نہیں سکتا اس کو. لہذا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے وقتی طور پہ بظاہر میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن چونکہ جو اللہ کے لیے نقصان کرتا ہے اللہ اس کے نقصان کو پورا کر دیتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتا ہے. یہ صرف ٹیسٹ ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور سارا پانی جب گزر جاتا ہے تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں، موسم پہلے سے خوشگوار ہو جاتا ہے، کیونکہ امتحان ضروری ہوتے ہیں اگلے گریڈ میں جانے کے لیے، درجوں کی بلندی کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیغمبروں کو آزماتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جس سے اس سے زیادہ محبت ہوتی. پھر انسان کے اوپر دو چیزیں آتی، یا تو امتحان پاس کر کے اللہ کی محبت کے اور قریب ہو جاتا ہے، یا فیل کر کے اور گڑھے میں جا گرتا ہے، بیچ میں نہیں رہ سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی کہ آپ کے لیے سرجری لازم ہو جاتی، اب آپ بیچ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر آپ نہیں کراتے تو آپ سخت تکلیف میں، اور اگر کراتے ہیں تو رسک ہے کہ کہیں خرابی نہ ہو جائے، لیکن ساتھ دوسری طرف فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسان بیچ کے عالم میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ٹارچر ہے. تو انسان کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، یا اوپر جائے یا نیچے گرے. تو اسی طرح جو بھی کوئی تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو انسان بیچ میں تو رہ ہی نہیں سکتا، اس کو ایک ڈیسیژن تو لینا ہی ہوتا ہے، یا وہ ڈیسیژن لیتا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، حلال کام، جائز کام، درست کام، یا پھر وہ کرتا ہے جس سے بندے راضی ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا حرام ہے، غلط ہے، یہ وقت انسان کے لیے انتہائی کرب اور تکلیف اور پریشانی کا ہوتا ہے. ایسے میں انسان کو خالص کر کے اپنے دین کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. ہر اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, روزہ رکھے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے, سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اسی طرح رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں. اور آج کل کتنے مواقع ہیں کہ ہم اپنے ایسے تمام مسائل کے لیے خوب خوب اللہ کو پکاریں, لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہماری آخرت کا نقصان ہو, کیونکہ وہ عذاب پھر انسان کی برداشت سے باہر ہوگا, اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو فرمایا قل حسبی اللہ, کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے, علیہ یتوکل المتوکلون, اس پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ان سے صاف کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگو, تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ, تم اگر میری مخالفت کرتے ہو تو کر لو, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر آپ سیدھے رستے پر ہیں تو اس پر جم جائیے, اور اگر لوگ نہیں بھی ساتھ دیتے تو فکر نہ کیجئے, وہ اپنا کام کریں آپ اپنا کریں, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی. تو گویا یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے, للناس. لہذا سب انسانوں کا حق ہے کہ یہ میسج ان تک پہنچے, اور اس کے لیے سب کو مل جل کر کوشش کرنا ہوگی. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا, اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا, تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یعنی تمہارا کام نہیں کہ لازمن لوگوں کو سیدھے رستے پہ لے آؤ. ہر کوئی عقل رکھتا ہے اپنے لیے خود فیصلہ کرے, تمہارا کام ہے بس پیغام پہنچانا. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا, وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے, اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. یعنی جب انسان سوتا ہے تو گویا اس کی ایک روح رخصت ہو جاتی ہے, پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے, یعنی وہ دوبارہ سو کر اٹھتا نہیں, اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے, پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ روحیں بھی نکال لی جاتی ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ہمارا سونا اور جاگنا یہ ایسا کام ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ہم سمجھتے بس ایک روٹین ہے چل رہی ہے, اسی طرح نئے نئے دن ملتے جائیں گے اور زندگی آگے بڑھتی جائے گی. نہیں, اس کو ایک سٹاپ لگنے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ سٹاپ لگ جائے, جتنا بھی وقت باقی ہے, جتنا بھی ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اسپیس ہے, ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اہل عرب بھی اور اس کے علاوہ بہت سی قومیں اور آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے نظریے اور عقائد پائے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے کچھ بزرگوں کو راضی کر لیا, ان کو خوش کر لیا, تو قیامت کے دن وہ بزرگ ہمیں چھڑا دیں گے. اسی لیے ان کے نام کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اور مرنے کے بعد بھی نذرانے دیے جاتے ہیں اور ان کے نام کے ختم دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی روحیں ہم سے خوش رہیں اور وہ اللہ کے حضور ہم کو چھڑا لیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, کوئی کسی کے لیے نہ سفارش کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی سفارش کا مالک ہے. اگر اللہ اجازت دے تو سفارش ہوگی, اور پھر اللہ اس سفارش کو قبول کرے گا جس کو وہ پسند کرے. سفارش ایسی چیز نہیں کہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور جب جس کے دیے جی چاہے وہ سٹیمپ لگائیں اور ان کو پار کرا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں کہ کسی اور کا ذکر ہی نہیں, بس اللہ ہی اللہ ہے, صرف اللہ. اور جب اس کے سوا دوسروں کا, یعنی ان کے بزرگوں کا, پیروں کا, بڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی بات ہو رہی ہے. کہو خدایا, آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, حاضر و غائب کے جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی آج دنیا میں لوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کئی ایک تاویلیں لے آتے ہیں. تو ان کا فیصلہ کون کرے گا کہ حق پہ کون ہے اور کون نہیں, یہ اللہ ہی کرے گا. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی, کن ظالموں کے پاس جو اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو چاہتے ہیں اور بزرگوں کے زیادہ فدائی ہیں, شیدائی ہیں, یا انسانی لیڈرز کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو خدا مانے ہوئے ایک طرح سے, اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی, تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا عذاب ہے ہی نہیں, بڑے سے بڑی آفت کا آپ امیجن کر لیں, کسی ولکینو کے پھٹنے کا, کسی دھوئیں کے اٹھنے کا, کسی اور مصیبت اور بلا کا, یعنی کتنا بھی تکلیف دے کوئی حادثہ دنیا کا آپ سوچ لیں, وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا, معلوم یکونو یحتسبون, جو انسان کے امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ سزا کتنی سخت ہوگی, کتنی دردناک ہوگی. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے, ہر برائی سامنے آ جائے گی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. دنیا میں انسان اللہ کے کلام کے الٹے معنی کر کے لوگوں کے سامنے ان پہ ہنس سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن یہ سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا اور انسان کو اپنے کیے کا بھگتنا ہوگا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, پھر سارے بزرگ بھول جاتے ہیں, اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو یہ علم کی بنا پہ دیا گیا. اس کو پھر اپنے نالج پہ تکبر اور فخر ہونے لگتا ہے کہ چونکہ میرے پاس علم تھا, سورسز تھے, میں بہت کچھ جانتا تھا, اور میں نے گوگل سرچ کیا اور وہاں سے مجھے فلاں فلاں سائٹ ملی, اور وہاں سے پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, دیکھو نا کہ میں کتنا کچھ جانتا ہوں. زبان سے نہ بھی کہے لیکن اس کا سارا رویہ یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ دراصل میرا اپنا علم اور اپنی ذہانت اور قابلیت ہے, اور اللہ کو چھوڑ دیتا اور بھول جاتا ہے, جبکہ اللہ کے اذن کے بغیر انسان کوئی بھی چیز ایک قدم سیدھا نہیں اٹھا سکتا. ہم ہی ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں, اور جب اللہ کا اذن نہیں ہوتا, ایک پاؤں ٹوسٹ ہوتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو نعمت ہمیں ملتی ہے وہ دراصل اسی کی طرف سے ہوتی ہے, اور قدم قدم پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے, یعنی علم بھی آزمائش ہے اور علم کے ساتھ جو نعمتیں آتی ہیں وہ بھی امتحان ہیں, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ جو نعمت ملی ہے وہ قابلیت کی بنا پر ہے, یا پھر اللہ کی طرف سے امتحان ہے, یا پھر اللہ کی رحمت ہے, اس بات کا فرق نہیں سمجھتے. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا, کیونکہ سب پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ حقیقت ہے, انسان کتنا بھی مالدار ہو, کتنے بھی اس کے بزنسز, جابز, پراپرٹیز ہوں, لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے, کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے, اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, یعنی زیادہ دے دیتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بھی امتحان ہے, انسان کے لیے آزمائش ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, انہیں سنا دیجئے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ڈرتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور وہ ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, کوئی گپ شپ ہو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ غفلت کی علامت بھی ہوتی, تو انسان کو ایک حد کے اندر ہی ہنسنا چاہیے. تو وہ ہنسے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے تو تم رو زیادہ. پھر آپ چلے گئے یہ کہہ کے اور لوگ رونے لگے. اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا, خوش ہو جاؤ اور سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ کی رحمت قریب ہے, بات یہ ہے کہ تم سیدھے رہو, یعنی اعتدال میں رہنا مراد ہے. نہ تو انسان ہنس ہنس کے ایسا غافل ہو کہ بالکل ہی اللہ کا ذکر بھول جائے, اور نہ ہی انسان اپنے اوپر اتنی سنجیدگی طاری کر دے کہ ہر وقت روتا ہی نظر آئے لوگوں کو. کیا ہو؟ اعتدال. سددو وقاربو, اور قاربو یعنی قریب ہو جاؤ اللہ کے قریب, بندوں کے قریب. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پر ایک پورا لیکچر ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, گلٹ کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں. دیکھیے ہم سب ہیومن بینگز ہیں, انسان ہیں, ہم کوئی فرشتہ نہیں. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی جہالت میں ہوتی ہیں, لا علمی میں, پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اوہ میں نے تو وہ بھی کیا تھا, مجھ سے تو وہ بھی غلطی ہوئی تھی, فلاں چیز بھی مجھے نہیں پتا تھی اور میں یہ کرتا رہا, اب میرا کیا بنے گا, میں تو بہت ہی گناہگار ہوں, میری تو معافی نہیں ہونی. لہٰذا جتنے دن دنیا کے ہیں چلو اور غلط کام کر لو, کیونکہ آخرت تو خراب ہو ہی گئی, دنیا کے مزے لوٹ لو. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر شیطان کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور نیکی کی بجائے, توبہ کی بجائے برائیاں کرنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھی مایوس نہیں ہونے دینا چاہتے کہ نہیں, کچھ بھی ہو چکا ہو اس پر معافی مانگو, پلٹ آؤ اور اب اچھے بن جاؤ, پچھلی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا, جیسے سورت فرقان میں پڑھا آپ نے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی گلٹ کا شکار رہتا ہے توبہ کر کے بھی کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو پاتا, اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ان نون سا بوجھ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. ایسے میں انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت اس کے غضب کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, لیکن رحمت کس کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے, صابرین کے لیے, متقین کے لیے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بھلائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اگر برائی ہو چکی, گناہ ہو چکا, اب نیکی کر لو اور اس درجے کی نیکی کرو. مثلا اگر مالی معاملات میں کوئی غلطی ہوئی تو کیا کرے انسان؟ صدقہ زیادہ کرے, مال سے کام چلائے. اگر انسانوں کے ساتھ کسی تعلق یا رویے میں کوئی زیادتی کر لی تو پھر اس کے بدلے میں انسانوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرے, ان کا زیادہ خیال رکھے. مثلا والدہ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو گئی, خالہ زندہ ہے تو خالہ کی خدمت کر کے اس کو کمپنسیٹ کرے. تو اسی طرح اگر جہالت میں زندگی گزری, علم نہیں حاصل کیا اور کوتاہی ہوئی, تو انسان علم حاصل کر کے اپنے تمام چیزوں کو کریکٹ کر کے اس کو کمپنسیٹ کرے. تو توبہ کیا ہے؟ ندامت, شرمندگی, اپنی پچھلے گناہوں پر اللہ کے سامنے اقرار, اور پھر اس کے بعد اصلاح, کہ انسان اس رستے سے پلٹ آئے. مثلا جہالت کا رستہ اگر الٹے ہاتھ کو جاتا ہے تو وہ رستہ چھوڑ کے واپس آئے, اور سیدھے ہاتھ کو جو رستہ جا رہا ہے علم کا اس پر چل پڑے. تو جب اس رستے پہ چلے گا تو جو علم کے رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں, تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی. رات جب امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ہوتا ہے نا, مختلف لوگ جب قرات کرتے ہیں تو مختلف طرح سے آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے, تو انہوں نے دالین کی جو مت تھی وہ کافی لمبی کھینچی. تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر بھی ایک میننگ ہے, مغضوب جس پہ غضب ہو. تو لفظ کا آپ سائز دیکھیے اور اس کا جو پروننسیشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ انٹروورٹ ہے نا, یعنی اندر ہی اندر, مغضوب ہوں کے اندر. تو جس کے اوپر غضب ہوتا ہے وہ اسی جگہ دیر اینڈ دین. لیکن دالین کیا ہے؟ دالین, وہ دور جا رہے ہیں. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ جتنی دیر وہ لمبا کرتے رہے اتنی دیر میں وہ بھٹکے ہوئے راستے کو امیجن کرتی رہی کہ دور انسان چلا جاتا ہے. کس سے دور؟ حق سے, ہدایت سے, علم سے, روشنی سے, نیک مجلس سے, نیک کمپنی سے. تو جتنا جتنا وہ دور جاتا ہے اتنا 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 بھٹکتا جاتا ہے. لہذا کیا ضروری ہے؟ کہ انسان واپس پلٹے, لوٹ آئے, اور اللہ کی نعمتوں میں آئے، رحمتوں میں آئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، واپس آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی رحمتیں تمہارے لیے عام ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اور مطیع بن جاؤ اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے، اس سے قبل کہ تم پکڑ میں آ جاؤ اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ اٹک جاؤ، پھنس جاؤ کہ تمہاری مدد کو کوئی انسان بھی نہ آ سکے. اور پیروی اختیار کر لو، یعنی توبہ میں اور کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو مایوسی چھوڑو، پھر کیا ہے اللہ کی طرف پلٹو، پھر کیا ہے فرما بردار بن جاؤ، پھر کیا ہے وتبیو پیروکار بن جاؤ. کس چیز کے؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین چیز کے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی اس کتاب کی پیروی کرو، اللہ کے احکام کو مانو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، افسوس میری اس کمی کو تاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا.